أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفصل الأول من المرحلة الثانية في الوجود الخارجي والوجود الذهني. ہماری پاس آج سے مرحلہ ثانیہ کے اندر ہے، دوسرے مرحلے میں ہے کہ جو وجود کی اقسام کے بارے میں ہے، اور پہلی قسم جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ وجود یا خارجی ہوتا ہے یا ذہنی ہوتا ہے. قبل اس کے کہ میں اس فصل کی توضیح دوں، میں پچھلی فصل کے اندر چونکہ کل تیزی سے ہم نے متن کو پڑھا تھا، ممکن ہے کہ بعض مطالب جو ہیں وہ مبہم رہ گئے ہوں. میں فقط چند منٹوں میں ان کا خلاصہ عرض کر کے اگلی فصل میں وارد ہوتا ہوں. ادلہ جو یہاں پر بیان کی گئی تھی کہ معدوم کا اعادہ بے عینہ ہی محال ہے و ممتنع ہے، ان میں سے ایک دلیل یہ عرض کی گئی تھی کہ اگر اعادہ معدوم جائز قرار دے دیا جائے بے عینہ ہی، تو تخلل عدم لازم ہے، یعنی ایک ہی چیز کے درمیان کیا ہے، عدم آ جائے. کیوں؟ مثلا ہفتے کے دن زید موجود تھا اور اتوار کو معدوم ہوا اور سوموار کو بے عینہ ہی موجود ہو جائے، تو یہ گویا ایسے ہے کہ جیسے زید اور زید کے درمیان کیا ہے، عدم بیچ میں آ گیا ہے، اور یہ محال ہے. دو چیزوں کے ایک چیز کے درمیان عدم متخلل نہیں ہو سکتا، تقدم شہ لا نفس لازم آئے گا. توضیح بیان کی تھی. دوسری کے لیے جو یہاں پر یہ بیان کی تھی وہ یہ کہ اگر اعادہ معدوم بے عینہ جائز ہو تو پھر جو مبتدا ہے وہاں بھی کیا ہونا چاہیے، اس کی مثل موجود ہونی چاہیے، ممکن ہونی چاہیے، جائز ہونی چاہیے. مثلا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کو زائد موجود تھا اور اس نے سوموار کو دوبارہ اعادہ کرنا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آیا جی جب آپ سوموار کو زائد کو بے عین ہی اعادہ جائز سمجھتے ہیں اس کا، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر زید ہفتے کو موجود ہے، اس کے موجود ہوتے ہوئے بے عین ہی زید کیا ہو، موجود ہو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ امثال کا حکم ایک جیسا ہوتا ہے جواز اور عدم جواز کے اندر. اگر آپ زید بے عین ہی کو سوموار کے دن جائز سمجھتے ہیں، تو ہم بے عین ہی کو ہفتے والے دن ہی جائز سمجھتے ہیں، کیونکہ سوموار والا زید اور ہفتے والا زید یہ دونوں آپس میں کوئی تفاوت نہیں رکھتے، بے عین ہی ایک جیسے ہیں. تو وہاں اگر جائز ہے سوموار والے دن، تو اتوار والے دن بھی کیا ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے. درست ہے؟ پھر نتیجہ یہ لیا کہ اجتماع المثلین جو ہے وہ محال ہے. کیوں اجتماع المثلین محال ہے؟ کیونکہ اجتماع النقیضین لازم آئے گا. کیسے؟ اگر ہفتے والے دن زید جب موجود ہے، کہ جس کو ہم نے مبتدا کا نام دیا ہے، اس کے ساتھ اگر بے عین ہی ایک اور زید آ جائے، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بے عین ہی ہیں، تو پھر تمیز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بے عین ہی کا اطلاق تب ہوتا ہے کہ جب ایک چیز ہو، بس تمیز نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری طرف سے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مثلین ہیں، تو مثلین کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟ تمیز ہو. دو چیزیں تب ہوں گی جب تمیز ہوگا، بس دو ہیں تمیز ہونا چاہیے، چونکہ عین ہیں ایک دوسرے کے، پاس تمیز نہیں ہونا چاہیے. پس تمیز ہو بھی اور نہ بھی ہو، اجتماع النقیضین ہے. پس اجتماع المثلین کبھی جائز نہیں ہو سکتا. مثلین بھی کون سا؟ فلسفے والا، یعنی بے عین ہی والا، کیونکہ اس میں اجتماع النقیضین لازم آئے گا. بس جب مبتدا کے ساتھ مثل کا اعادہ نہیں ہو سکتا، ایجاد نہیں ہو سکتا مثل مبتدا کے ساتھ، تو یہی مثل جو مبتدا کے ساتھ نہیں آ سکتا، یہ معاد کے اندر بھی اعادہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ امثال کا حکم جواز و عدم جواز میں ایک جیسا ہے. جب مبتدا والے دن کے اندر جائز نہیں تھا، تو سوموار والے دن بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ مبتدا کے ساتھ والا جو وہ بھی بے عین ہی مبتدا تھا، اور معاد بھی بے عین ہی کیا ہے، مبتدا جیسا ہے. پس اگر ایجاد مماثل جائز نہیں ہے، تو اعادہ معدوم بھی جائز نہیں ہوگا. تیسری دلیل یہ دی تھی کہ اگر اعادہ معدوم کو جائز قرار دے دیا جائے، تو یا خلف لازم آئے گا یا انقلاب لازم آئے گا. یہ دلیل آسان تھی، اس کو بیان کر دیا تھا، اس کو تکرار کی ضرورت نہیں ہے. چوتھی دلیل جو یہاں پر عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر اعادہ معدوم کو جائز قرار دے دیا جائے تو پھر اعادے متسلسل ہو جائیں گے، کسی ایک حد پر جا کر رکیں گے نہیں، کیونکہ سب عین ہیں مبتدا کے. تو جب اعادہ اول جائز ہے تو اعادہ ثانی بھی کیا ہونا چاہیے؟ جائز ہونا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں اول جائز ہے ثانی جائز نہیں ہے تو کس دلیل کے مطابق؟ حالانکہ ایک دوسرے کے عین ہیں، بس اگر ایک جائز دوسرا بھی جائز ہو، ایسے یہ سلسلہ رکے گا ہی نہیں، چلتا جائے گا. بس معلوم ہوا کہ اعادہ معدوم جو ہے وہ متسلسل طور پر چلتے رہیں گے، بس متعین نہیں ہو سکتے، بس متعین نہیں ہو سکتے. اور فلسفی قاعدہ موجود ہے، ما لم یتشخص لم یوجد، اگر کوئی چیز جب تک متشخص نہ ہو جائے وجود پیدا نہیں کر سکتی. اور اعادہ معدوم متشخص نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان تفکیک کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ عہدہ اول کون ہے، عہدہ ثانی کون ہے، عہدہ ثالث کون ہے، عدد معین کرنا مشکل ہے، کیونکہ عین ہے ایک دوسرے کے. جب عین ہے بس آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عہدہ اول ہے یا عہدہ ثانی ہے؟ نہیں کہہ سکتے آپ. بس جب متشخص نہیں ہیں تو یہ وجود بھی پیدا نہیں کر سکتے، پس اعادہ معدوم کبھی تحقق پیدا نہیں کر سکتا، پس اعادہ معدوم جو ہے وہ ممتنع ہے. پس یہ چار دلیلوں کے مطابق جو ہے وہ اعادہ معدوم بے عین ہی ممتنع تھا اور جائز نہیں تھا. باقی مطلب بیان ہو گیا تھا، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے میرا خیال میں، اگلی فصل میں وارد ہوتے ہیں. مرحلہ اول کی مرحلہ ثانی کی فصل اول، وجود ذہنی اور وجود خارجی. یہ فصل فلسفی کی انتہائی اہم فصل ہے. اگر اس فصل میں ہم وجود ذہنی کو ثابت نہ کر سکے تو ہمارا علم کبھی بھی واقع کے مطابق نہیں ہو سکتا. ہمارا علم کیا ہے؟ علم حصولی ہے. اور علم حصولی کی ہم نے تعریف کیا کی تھی؟ کہ صورت معلوم عالم کے پاس حاضر ہو، خود معلوم انسان کے پاس حاضر نہیں ہوتا، درست؟ اگر کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ ہم وجود ذہنی رکھتے ہی نہیں ہیں تو معلوم تو کبھی معالم کے پاس حاضر ہی نہیں ہوتا، تو ہم علم نہ حاصل کر پائیں گے خارج کے بارے میں. بس اگر ہم اس فصل میں وجود ذہنی کو ثابت نہ کر سکے تو کبھی علم کو ثابت نہیں کر پائیں گے. انتہائی مہم اس اعتبار سے یہ فصل ہے اور انتہائی اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ علم اسی پر مبتنی ہے. تاریخ چاہے مسئلہ کیا ہے اس کا؟ بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ وجود ذہنی کی بحث فلسفہ اسلامی کے ابداعات میں سے ہے، یعنی فلسفہ اسلامی ہے کہ جس نے آ کر اس مسئلے کو فلسفے میں بحث کیا ہے مستقل طور پر. نہ تو فلاسفہ یونان کے درمیان یہ فصل موجود تھی، یہ مسئلہ ذکر تھا مستقل طور پر، اور نہ ہی فلاسفہ اسلام کے متقدمین فلاسفہ کے درمیان یہ فصل موجود تھی. یعنی فارابی کے آثار میں اگر جا کر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو وجود ذہنی نام کی فصل نہیں ملے گی. ابن سینا کی اگر کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں تو ابن سینا کی کتاب میں آپ کو بعنوان ف فصل کے وجود ذہنی ہو موجود نہیں ملے گی. سب سے پہلے کس نے اس مسئلے کو ذکر کیا؟ فرماتے ہیں سب سے پہلے اس مسئلے کو بے عنوان فصل اور منظم اور منقح کر کے جس نے بیان کیا فخر رازی ہے، المباحث المشرقیہ کے اندر. اس کے بعد خواجہ نصیر الدین طوسی نے تجرید الاعتقاد کے اندر اس کو بے عنوان فصل بیان کیا ہے، وجود ذہنی کی بحث کو ذکر کیا ہے. اگر فصل کے عنوان سے نہ ہو یعنی بے عنوان مسئلہ ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ ابحاث جو ہیں وہ فلسفے کے کتابوں میں شامل ہو گئی اور مستقل طور پر اس کے بارے میں بحث ہونا شروع ہو گئی، اور پھر اس کے اندر مختلف ابتکارات سامنے آئے کہ جو آج کل کی کتابوں میں نظر آتے ہیں. بس اس بحث کو سب سے پہلے فلسفے میں بے عنوان مسئلہ و فصل جس نے ذکر کیا ہے وہ فخر رازی ہے. یہ فخر رازی ایک عجیب شخصیت ہے واقعی، اگر انصاف سے کام لیا جائے، تعصب نہ دکھایا جائے، تو اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے یہ مفکر. اہل سنت کے فخر رازی یہ گزرے ہیں کہ جن کو امام المشککین کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ہر مسئلے میں تشکیک کرتے ہیں، خصوصاً جب مذہبی مسئلہ ہو. شیعوں کا مخالف ہے، سرسخت مخالف ہے. اپنی کتاب تفسیر کبیر کے اندر جگہ جگہ پہ اس نے تشیعوں کے نظریات کو رد کیا ہے اور تفصیلی طور پر رد کیا ہے. کوشش کی یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسئلے کو رد کیا جائے. شہید مطہری کے بقول کہ فخر رازی ہے کہ جس نے خواجہ نصیر الدین طوسی اور ملا صدرہ کو بولنے پر مجبور کیا ہے. اگر فخر رازی نہ ہوتا تو جو آثار، جو کتب خواجہ نصیر الدین طوسی اور ملا صدرہ نے دی ہیں، شاید وہ یہ نہ دیتے، کیونکہ اس نے اتنی تشکیقات اور شبہات اور اعتراضات ہر مسئلے میں اٹھائے ہیں کہ یہ بزرگان مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کو کیا کریں، اس کو کیا کریں، جواب دیں. اور جواب کے اندر پھر انسان کھل کر بولتا ہے، مسئلے کو منقح، منظم اور دقیق ذکر کرتا ہے. یہ فخر رازی ہے کہ جس نے بعض محققین کو بولنے پر مجبور کیا ہے. بس اگر انصاف سے کام لے، ایک شخصیت ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے سارے افکار جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، قابل رد ہیں، جس طرح کہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے مختلف کتابوں میں اس کو رد کیا ہے، ملا صدرہ نے اس کو رد کیا ہے، اور جتنے ہمارے مفکرین موجود ہیں ایک ایک کر کے اس کو رد کرتے ہیں. لیکن ایک فکری آدمی تھا، تفکر رکھتا تھا، ذہن کام کرتا تھا، منظم تھا، اور مختلف اس نے آثار دیے ہیں کہ جو آج قابل استفادہ ہیں. یہ تھا تاریخچہ مسئلہ. اس فصل کے اندر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے پاس ہر چیز کا ایک وجود خارجی ہے، اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک وجود ذہنی بھی ہے. یعنی وجود ذہنی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس فصل میں، کیونکہ وجود خارجی تو بالوجدان ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے. وجود ذہنی کو ثابت کرنا ہے. وجود خارجی کو کی تعریف کیا ہے، کیسے اس کو سمجھیں، وجود خارجی کسے کہتے ہیں تاکہ ہمیں وجود ذہنی سمجھ میں آئے، وہ اس طریقے سے ہے. بزرگان یوں تعریف کرتے ہیں کہ علامہ نے بھی یہی تعریف کی ہے کہ وہ وجود کہ جس کے اوپر آثار مطلوبہ مترتب ہوں اس کو وجود خارجی کہتے ہیں. مثلا ہم ماہیت انسان کو لے کر تحلیل کرتے ہیں کہ ماہیت انسان کتنے امور سے تشکیل پاتی ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہے، جوہر ہے، جسم ہے، نبات ہے، حیوان ہے اور ناطق. یہ پانچ چیزیں انسان کی ذات کو تشکیل دیتی ہیں. جوہر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر کون سا اثر مترتب ہوتا ہے؟ یعنی وہ اگر تحقق پیدا کرنا چاہتا ہے تو موضوع کا محتاج نہ ہو. جس طرح کہ انسان جب خارج میں آتا ہے تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا. مثلا عرض کی طرح نہیں ہے. عرض میں کیا ہوتا ہے؟ عرض مثلا رنگ. رنگ اگر اپنا وجود دکھانا چاہتا ہے تو حتماً اس کو موضوع کی ضرورت ہوتی ہے. دیوار کی مثلا ضرورت ہوتی ہے، ٹیبل کی مثلا ضرورت ہوتی ہے. جب رنگ ان چیزوں کے اوپر آئے گا تو وہ اپنے وجود کا اظہار کر سکے گا. اگر یہ موضوع ہی نہ ہو تو کبھی رنگ اپنا وجود دکھا نہیں سکتا. جوہر کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ جب یہ تحقق پیدا کرتا ہے تو اپنے وجود کے اظہار میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. یہ کائنات، یہ زمین ہو نہ ہو، انسان تحقق پیدا کر سکتا ہے. دیوار ہو نہ ہو، میز ہو نہ ہو، کرسی ہو نہ ہو، انسان پھر بھی تحقق پیدا کر سکتا ہے. پس جوہر کا اثر کیا ہے؟ کہ جب وہ تحقق پیدا کرے تو اس کو موضوع کا اس کو موضوع کی احتیاج نہ ہو. دوسری چیز جو انسان کے اندر موجود ہے وہ جسم ہے. جسم کی کیا خصوصیت ہے؟ کون سا اثر ہے جسم کے اندر؟ کہ اس کے اندر طول و عرض و عمق موجود ہوتا ہے. اب ابعاد ثلاثہ جسے کہتے ہیں، جسم کی خاصیت و اثر یہ ہے کہ وہ طول و عرض و عمق رکھتا ہے، حجم رکھتا ہے. اور نبات ہونے کی خصوصیت کیا ہے؟ رشد و نمو. پودا رشد و نمو کرتا ہے. نفس نباتی جو رکھتا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رشد کرتا ہے، نمو کرتا ہے. حیوان کی کیا خصوصیت ہے؟ کہ وہ حساس ہے اور حرکت اگر کرتا ہے تو ارادے کے ذریعے. پودا حرکت کرتا ہے لیکن ارادی نہیں ہے، لیکن حیوان جب حرکت کرتا ہے تو کیا ہے؟ ارادی ہے، اپنی مرضی سے حرکت کرتا ہے. اگر نہ چاہے حرکت کرنا تو رک سکتا ہے. اور ناطق کی خصوصیت کیا ہے؟ تعقل، فکر. اب یہ آثار اگر انسان کے اوپر مترتب ہوں گے تو ہم کہیں گے یہ انسان خارجی ہے. یعنی انسان موضوع کا محتاج نہیں ہے تحقق میں، انسان حجم رکھتا ہے، انسان جو ہے وہ رشد و نمو کرتا ہے، انسان جو ہے وہ حرکت بال ارادہ رکھتا ہے، انسان تعقل رکھتا ہے. یہ آثار جس پر مترتب ہوں گے یہ آثار مطلوبہ کہلاتے ہیں. اور یہ آثار مطلوبہ جس پر لاگو ہوں گے، جو رکھتا ہوگا وہ وجود خارجی کہلائے گا. اور جن میں یہ آثار نہیں پائے جائیں گے اس کو کہیں گے یہ کیا ہے؟ وجود ذہنی ہے. پس انسان جو وجود خارجی رکھتا ہے، وہ رشد و نمو کرتا ہے، حرکت ارادی رکھتا ہے، وہ تعقل کرتا ہے. لیکن جو انسان صورت کی شکل میں ہمارے ذہن میں آتا ہے، نہ تو وہ رشد و نمو کرتا ہے، نہ تو وہ تعقل کرتا ہے، نہ تو وہ حرکت بال ارادہ رکھتا ہے، کسی قسم کا اثر نہیں رکھتا. تو پس معلوم ہوا کہ جو صورت کی شکل میں ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ وجود ذہنی ہے انسان کا، اور جہاں پر آثار موجود ہیں وہ کیا ہے؟ انسان خارجی. بات واضح ہوئی ہے؟ سادہ اگر میں مثال دینا چاہوں، یہ تو میں نے تھوڑا لمبا کر دیا. آگ کا اثر مطلوب کیا ہے؟ جلانا. یہ اثر جہاں موجود ہوگا ہم کہیں گے یہ آگ کا وجود خارجی ہے، اور جہاں پر آگ تو ہو لیکن اثر مطلوب موجود نہ ہو اس کو کیا کہیں گے؟ وجود ذہنی ہے. وہ آگ کا وجود ذہنی ہوگا. یہ وجود ذہنی اور وجود خارجی کی تعریف ہے. حکما کا ادعا کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہے؟ حکما یہ کہتے ہیں کہ ایک بات کہ وجود خارجی کے ساتھ وجود ذہنی موجود ہے. دوسرا جو رکن اس ادعا کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ جو ماہیت خارج میں ہوتی ہے بے عین ہی وہی ماہیت کیا ہوتی ہے؟ ذہن کے اندر ہوتی ہے. یعنی خارج میں جب دیکھتے ہیں تو انسان نظر آتا ہے اور اس کی جو ماہیت خارج میں ہوتی ہے اس انسان کو جب ہم ذہن کے اندر تصور کرتے ہیں تو اور تصویر اس کی ذہن میں لے کر آتے ہیں تو ماہیت جو خارج کے اندر ہے بے عین ہی وہی ماہیت کہاں آتی ہے؟ ذہن کے اندر آتی ہے. بس حکماء کے ادعا کے دو رکن ہیں، پہلا وجود ذہنی ہے اور دوسرا اس وجود ذہنی کے اندر جو ماہیت آتی ہے وہ وہی ماہیت ہے کہ جو کہاں ہے؟ خارج کے اندر ہے. اگر ہم اس دوسرے رکن کے قائل نہ ہوں تو ہم کبھی خارج کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ میں نے جب آپ کو تصور کیا تو آپ کی جو ماہیت ہے وہ میرے ذہن کے اندر نہیں آئی ہے، تو کیا میں نے آپ کے بارے میں علم حاصل کر لیا؟ آپ کے وجود کے بارے میں تو میں علم حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کا وجود خارجی ہے، وہ کبھی میرے ذہن میں نہیں آتا. بس کس نے میرے ذہن میں آنا ہے؟ آپ کی ماہیت نے آنا ہے. اور اگر وہ ماہیت بے عین ہی خارج والی نہ ہو جو میرے ذہن میں آئی ہے تو آپ کا میں نے علم حاصل کیا یا کسی اور چیز کا علم حاصل کیا؟ آپ کا کم از کم علم حاصل نہیں کیا میں نے. بس اگر ماہیت بے عین ہی خارج میں، خارج والی ماہیت بے عین ہی ذہن میں نہ آئے تو ہم کبھی بھی واقع خارجی کا علم حاصل نہیں کر سکتے. بس یہ دو ادعا، دو ایک ادعا اور اس کے دو رکن ہیں کہ جس کو حکما برہان و دلیل کے ذریعے ثابت کرتے ہیں. بات واضح ہوئی ہے؟ اس کے مقابل میں دو نظریے ہیں. ایک نظریہ کیا ہے؟ وہ مطلقہ وجود ذہنی کا قائل نہیں ہے. وہ کہتا ہے اس میں وجود ذہنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وجود ذہنی اضافہ ہے. یعنی کیا مراد؟ کہ جب میں اس قلم کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میں جب اس قلم کو دیکھتا ہوں تو میرے اور اس قلم کے درمیان ایک نسبت قائم ہوتی ہے، اس نسبت اور اضافے کو علم کہا جاتا ہے، نہ کہ اس صورت کو کہ جس کے ذریعے آپ وجود ذہنی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ علم کہلاتا ہے. حکما کیا کہتے ہیں؟ حکما کہتے ہیں کہ جو ماہیت خارج سے ذہن کے اندر آتی ہے وہ ماہیت علم کہلاتی ہے، لیکن منکر وجود ذہنی یہ کہتا ہے کہ یہ جو میرے اور اس قلم کے درمیان ارتباط قائم ہوا ہے اس ارتباط کو علم کہا جاتا ہے، نہ کہ کوئی صورت میرے ذہن میں آتی ہے اس کو علم کہیں تاکہ آپ اس علم صورت کے ذریعے پھر وجود ذہنی کو ثابت کریں. بس اضافہ علم ہے نہ کہ صورت. دوسرا نظریہ جو اس کے مقابل میں ہے وہ یہ ہے کہ نہ، وجود ذہنی کو ہم مانتے ہیں. یعنی کیا مراد وجود ذہنی کو مانتے ہیں؟ یعنی ہمارے ذہن میں خارج سے کوئی چیز آتی ہے اور اس کو ہم وجود ذہنی کہتے ہیں، لیکن آپ کی جو دوسری بات ہے نا اس کو نہیں مانتے ہم. کون سی دوسری بات تھی؟ کہ جو ماہیت خارج میں ہے وہ بے عین ہی ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے، اس بات کو ہم نہیں مانتے. تو پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو ذہن میں آپ کے ایک چیز آئی ہے وہ شبہ ہے، سایہ ہے، تصویر ہے اس ماہیت کی کہ جو خارج میں ہے. کہتے ہیں یہ جو مفہوم آپ کے ذہن کے اندر آیا اس کی حیثیت ویسی ہے جیسی تصویر کی ہوتی ہے، مثلاً اگر آپ ہیں اور آپ کی تصویر کھینچ کے سامنے رکھی جائے تو یہ تصویر آپ نہیں ہیں اور آپ جو ہیں وہ یہ تصویر نہیں ہیں، دونوں جدا ہیں کاملاً، لیکن اس تصویر کے اندر ایک خصوصیت موجود ہے کہ جو آپ سے حکایت کرتی ہے، یعنی درست ہے کہ یہ تصویر کاملاً آپ سے جدا ہے لیکن یہ تصویر آپ سے حکایت کرتی ہے۔ تو یہ نظریہ شبہ والے یہ کہتے ہیں کہ درست ہے کہ خارج سے ایک مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے، وجود ذہنی کے اس اعتبار سے ہم قائل ہیں، لیکن یہ مفہوم و ماہیت بعین ہی خارج والی ہے، اس بات کو نہیں مانتے، اس مفہوم کی حیثیت تصویر والی ہے۔ جس طریقے سے تصویر کاملاً جدا ہے خود انسان سے، یہ مفہوم جو ذہن میں آیا ہے یہ کاملاً جدا ہے کس سے؟ خارجی ماہیت سے۔ ہاں لیکن اس کاملاً جدائی کے باوجود تصویر کی طرح یہ کیا کرتا ہے؟ خارج سے حکایت کرتا ہے۔ بس یہ نظریہ مشہور ہو گیا نظریہ شبح کے ساتھ، سایہ، شبح سایہ کو کہتے ہیں، یعنی تصویر و سایہ کی مانند ہے۔ بس وجود ذہنی کے اندر تین قول ہو گئے، ایک وجود ذہنی ہے اور خارج میں جو ماہیت آتی ہے وہ بعین ہی خارج والی ہے، دوسرا نظریہ کہ وجود ذہنی کو تو مانتے ہیں لیکن بعین ہی ذہن کے اندر آتی ہے ماہیت خارجی، اس کو نہیں مانتے، اس کو نظریہ شبہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو نظریہ ہے وہ یہ کہ ہم اصلا وجود ذہنی کے منکر ہیں، اور پھر یہ علم کا کیا کریں، کہتے ہیں علم عالم اور معلوم کے درمیان نسبت کا نام کیا ہے یا اضافے کا نام کیا ہے؟ علم ہے۔ بس وجود ذہنی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اس کے بعد دیکھتے ہیں، اگر ٹائم بچا تو دلیلیں کی پڑھیں گے۔ المشہور بین الحکما ان للماہیات وراء الوجود الخارجی، بریکٹ کو چھوڑے ابھی، ان للماہیات وراء الوجود الخارجی وجودا آخرا، کہ ماہیات کے لیے وجود خارجی سے ہٹ کر ایک اور وجود ہے، کہ لا تترتب علیہ فیہ الآثار، اس وجود کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر آثار مترتب نہیں ہوتے۔ وجود خارجی کی کیا تعریف ہے؟ بریکٹ کی طرف آئیں، وَهُوَ الْوُجُودُ الَّذِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهَ فِيهِ الْآثَارِ، وجود خارجی اس وجود کو کہا جاتا ہے کہ جس وجود میں آثار مترتب ہوتے ہیں، آثار مطلوبہ، المطلوبت منہا، کہ جو کیا ہیں اس آثار، جو اس ماہیات سے کیا ہیں، مطلوب ہوتے ہیں۔ مثلا ماہیت آگ کا اثر مطلوب احراق ہے، تو وہ اگر حاصل ہوگا تو وہ وجود خارجی کہلائے گا۔ وجود ذہنی کسے کہیں گے؟ کہ لا، یہی جو بھی پڑا ہے، لا تترتب علیہ فیہ آثار، کہ جس میں ماہیت کے اوپر آثار مطلوبہ مترتب نہیں ہوتے۔ وہ یسمی وجودا ذہنیا، اس کو ہم وجود ذہنی کہیں گے۔ فالانسان الموجود فی الخارج قائم لا فی موضوع بما انہ جوہر، وہی جو میں نے تحلیل عرض کی تھی کہ انسان کی ماہیت پانچ چیزوں سے تشکیل پاتی ہے، اس کے اپنے اپنے آثار ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ انسان کے جو خارج میں ہوتا ہے یہ قائم تو ہوتا ہے لیکن موضوع کا محتاج نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بما انہ جوہر، کیونکہ وہ جوہر ہے اور جوہر اپنے تحقق میں موضوع کا محتاج نہیں ہوتا۔ وَيَسِحُ أَن يُفْرَضَ فِيهِ أَبْعَادٌ ثَلَاثَةٌ، اور اس انسان میں ابعاد ثلاثہ یعنی طول و عرض و عمق فرض کرنا ممکن ہے اور صحیح ہے۔ کیوں؟ بما انہ جسم، کیونکہ وہ انسان جسم ہے، بس اس کے اندر ابعاد ثلاثہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ وَبِمَا أَنَّهُ نَبَاتٌ وَحَيْوَانٌ وانسان ذو نفس، نفس نباتی، نباتیت و حیوانیت و ناطقت، پس چونکہ یہ انسان نبات ہے، حیوان ہے اور انسان ہے، لہذا یہ نفس نباتی رکھتا ہے، یہ نفس حیوانی رکھتا ہے اور نفس ناطق رکھتا ہے۔ وَيَظْهَرُ مَعَهُ آثَارُ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ وَالْفُصُولِ وَخَوَاصِهَا، پس اس کے ساتھ کیا ہے؟ यानी इस वजूद के साथ क्या है अजना इन अजनास फसूल के और इसके खबात के आसार क्या होते हैं जाहिर होते हैं आसार हाजिल अजनास यानी इन अजनास के अजनास कौन है मसलन हैवान जिन्स है फसूल है यानी नफ्से नातका फसल है खवास है मसलन उसके बाकी दूसरे खवास हैं जो इनसे हटकर हैं इनके आसार जो हैं वो जाहिर होते हैं यानी नबात होगा तो रुष्ट करेगा हैवान होगा तो हरकत बिलरादा करेगा नफ्से नातका रखेगा यानी तअक्कुल करेगा यह है इंसान के जो खारिज में होता है वल इंसानुल मौजूद फि ज़हन अल मालूम लना इंसानुन ज़ातन वाजिदुन लिहद्दे कहते हैं वो इंसान के जो ज़हन में मौजूद है और हमें इल्म है और वो हमारा मालूम है ये क्या है ये ज़ात के एतबार से तो इंसान है यानी माहियत के एतबार से ज़ात से मुराद यहां माहियत है माहियत के एतबार से तो वो इंसान है वाजिदुन लिहद्दे इंसान की तारीफ इस पर सिद्ध करती है वाजिद है ये इंसान की तारीफ को लेकिन غير انه لا يترتب عليه شيء من تلك الاثار الخارجيه لیکن اس انسان کے اوپر کے جو ذہن میں موجود ہے اس پر آثار خارجیہ میں سے کوئی بھی اثر مترتب نہیں ہوتا پس یہ انسان ذہنی ہے یہ حکما کا نظریہ تھا وذهب بعضهم الى ان المعلوم لنا المسمى بالوجود الذهني شبه الماهيه لا نقصها بعض متکلمین نے آ کر یہ کہا کہ ہمارا جو معلوم ہے کہ جس کو آپ نے کیا نام دیا وجود ذہنی کا موجود ذہنی کا وہ شبہ ماہیت تو ہے لیکن خود ماہیت نہیں ہے یعنی ہم موجود ذہنی کو تو مانتے ہیں لیکن اس بات کو نہیں مانتے کہ جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ بعین وہی چیز ہے جو خارج میں ہے اس بات کو ہم نہیں مانتے والمراد بہی شبہ سے کیا مراد ہے آپ کی بہی کی ضمیر شبہ کی طرف جا رہی ہے یہ کیا ہے ارزن یہ ارز ہے وکیفن قائم بالنفس یہ مقول کیف میں سے ہے اور کہاں قائم ہوتا ہے نفس کے ساتھ قائم ہوتا ہے یعنی چونکہ یہ مفہوم آپ کے ذہن میں آیا ہے نفس کے اندر آتا ہے قائم بالنفس ہے لہذا کیا ہے یہ کیف نفسانی میں سے ہے اور عرض ہے یبائن المعلوم الخارجی فی ذاتہ یہ شبہ جو کہ عرض ہے یہ مباین ہے کس سے معلوم خارجی سے فی ذاتہ ذات کے اندر مباین ہے کیوں کیونکہ معلوم خارجی جوہر ہے اور شبہ کیا ہے عرض ہے پس ذات کے اندر ایک دوسرے سے جدا ہے وَيُشَابِهُهُ لیکن مشابہت رکھتا ہے وَيَحْكِيهِ فِي بَعْضِ خُصُوصِيَاتِهِ ہاں یہ بعض خصوصیات میں معلوم خارجی سے حکایت کرتا ہے کیسے مثال دیں قَصُورَةِ فرس المنقوشة على الجدار الحاكية للفرس الخارجي جیسے مثلا آپ کے سامنے دیوار کے اوپر ایک تصویر گھوڑے کی لگی ہو تو اس تصویر کو دیکھتے ہی آپ کا ذہن کہاں منتقل ہوتا ہے فرس خارجی کی طرف گھوڑا جو خارج میں ہے اس کی طرف منتقل ہوتا ہے پس معلوم ہوا کہ تصویر درست ہے کاملاً جدا ہے خارج سے لیکن پھر بھی حکایت کرتی ہے اور وجود ذہنی بھی اسی طریقے سے ہے وجود ذہنی کامل جدا ہے وجود خارجی سے لیکن ہاں حکایت کرتا ہے تصویر کی طرح شبہ یہ ہے اس کا رد علامہ صاحب کر دیتے ہیں کہتے ہیں وَحَاذَا فِي الْحَقِيقَةِ سَفْسَتَةٌ کہتے ہیں اگر آپ کے اس نظریے کو مان لیا جائے تو سفسطے کا قائل ہونا پڑے گا کیوں کہ سفسطہ کیا کہتا تھا کہ ہمیں واقع خارجی کا علم نہیں ہے تو آپ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کیونکہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت ماہیت جو خارج میں ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر نہیں آتی تو ہمیں واقع کا علم نہیں ہے جب واقع کا علم نہیں ہے تو سفسطہ کے قائل ہو گیا ینسد معہا باب العلم بالخارج من اصلہ اگر اس نظریے کو مان لیا جائے तो खारिज के बारे में इल्म का बाब खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा असलन, आप खारिज के बारे में इल्म हासिल नहीं कर सकते। बस ये नजरिया बातिल है। وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ إِنْكَارِ الْوُجُودِ الذِّهْنِ مُطْلَقًا، بعض متکلمین آئے انہوں نے اصلاً وجود ذہنی کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا تو یہ تو بعد کی بات ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ماہیت جو خارجی ہے وہ بعین ذہن میں آتی ہے نہیں آتی، ہم اس سے پہلے والے رکن کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں کوئی چیز نہیں آتی تاکہ آپ اس کے ذریعے کو مفہوم وجود ذہنی کو ثابت کریں، تو پھر ہمیں علم کیسے حاصل ہوگا؟ کہتے ہیں علم حاصل ہوتا ہے عالم اور معلوم کے درمیان جو اضافہ ہے، جو ارتباط ہے، جو نسبت ہے، اسی کو ہم علم کہتے ہیں۔ وَأَنَّ عِلْمَ النَّفْسِ بِشَيْءٍ اِضَافَةٌ خَاصَّةٌ مِنْهَا إِلَيْهِ، علم نفس کیسے حاصل ہوتا ہے؟ نفس کا علم ایک شے کے بارے میں اضافہ ہے جو خاص ہے نفس کے ساتھ، کس کی طرف؟ اس شے کی طرف، یعنی نفس جو اضافہ خاص اس شے کی طرف رکھتا ہے۔ مثلا میں اس وقت آپ کے ساتھ ایک اضافہ رکھتا ہوں، میں عالم ہوں آپ کا اور آپ معلوم ہیں، ایک اضافہ و ارتباط خاص آپ کے اور میرے درمیان ہے، یہی اضافہ کیا کہلاتا ہے؟ علم کہلاتا ہے، کہ مجھے علم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے موجود ذہنی کو ثابت کریں۔ بس علم کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ مقولہ اضافہ میں سے ہے، مقولات کی جب بات آئے گی وہاں تھوڑا اس کی وضاحت ہو جائے گی، علم مقولہ اضافہ میں سے ہے۔ بس وجود ذہنی کے انکار ہو گئے، علامہ فرماتے ہیں وَيَرُدُّهُ، یہ نظریہ تام نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اگر ہم علم کو مقولہ اضافہ میں سے لے لیں تو اضافہ دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے اور وہ دو چیزیں موجود ہونی چاہیے، تب اضافہ قائم ہوگا، آپ ہوں گے میں ہوں گا تب آپ کا اور میرے درمیان ارتباط قائم ہوگا، لیکن اگر آپ ہوں ہی نہیں تو میں آپ کے بارے میں علم حاصل کر پاؤں گا اس نظریے کے مطابق؟ نہیں کر پاؤں گا۔ علامہ یہی رد کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم معدومات کے بارے میں علم رکھتے ہیں، تو اگر علم کو مقولہ اضافہ میں مانیں تو پھر معدومات کا علم ہمیں نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ہمیں معدومات کے بارے میں علم ہے۔ پس معلوم ہوا کہ علم مقولہ اضافہ میں سے نہیں ہے۔ وَيَرُدُّهُ، اس کو رد کیا گیا کہ الْعِلْمُ بِالْمَعْدُومِ، علم بالمعدوم اس نظریے کو رد کرتا ہے، یعنی ہمیں چونکہ معدوم کے بارے میں علم ہے بس علم مقولہ اضافہ میں سے نہیں ہے۔ اِذْ لَا مَعْنَى مُحَصَّلًا لِلْإِضَافَةِ إِلَى الْمَعْدُومِ، کیونکہ معدوم کی طرف اضافہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، اضافہ تب ہوتا ہے کہ جب دو چیزیں موجود ہوں، تب کہا جاتا ہے کہ یہاں اضافہ موجود ہے، حتم معدوم چیز نہیں ہے کوئی تاکہ آپ موجود چیز اور معدوم کے درمیان کوئی اضافہ قائم ہو جائے۔ پس یہ دو نظریے جب باطل ہو گئے تو ایک ہی نظریہ بچتا ہے وہ حکما کا، پس وجود ذہنی کیا ہو جاتا ہے؟ ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی علامہ کیا ہیں، یہاں پر تین دلیلیں ذکر کرتے ہیں کہ وجود ذہنی ثابت ہے برہانی طور پر، انشاءاللہ پھر بعد میں دیکھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔